السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم حضرات، ہم علامات قیامت پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 44 ہے. ہم نے بات یہاں تک کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو ختم کریں گے، قتل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کا جا کر کے حج کریں گے. یہاں تک بات ہوئی ہے. یہ ایک معاملہ بہت اچھا چل رہا ہوگا کہ اچانک جو ہے وہ ایک دوسرا فتنہ یاجوج ماجوج کا ہوگا. قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کے لفظ سے اس کو ذکر کیا، احادیث میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. ایک بات آپ کو بنیادی بتا دیں تاکہ جو ہے وہ بعض چیزیں آدمی کے ایمان کے آزمانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں جو آپ کو عقل میں بھی آ جائے اور آپ اس کو بلیو کر لیں، آپ اس کو مان لیں. لیکن ایک طریقہ ایمان کا آزمانے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی باتیں بتائی جائے جو آپ کے اور ہمارے بدھی کے اوپر سے جا رہی ہو، لیکن بات کہی ہوئی ہے اللہ کی، بات کہی ہوئی ہے رسول کی. پروردگار عالم بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ انہی باتوں کو مانتا ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے، یا ان باتوں کو بھی مان لیتا ہے جو میں کہتا ہوں. کیونکہ اگر دماغ میں آنے کے بعد ہی بات مانی جائے تو دماغ کی پیروی ہوئی کہ دماغ میں آ گیا لہٰذا میں نے مان لیا. اگر دماغ میں ہمارے نہیں آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے. جو دنیا کے سائنٹسٹ ہیں ان کی گمراہی کی یہی ایک بنیادی وجہ ہے. بڑے اسکالرس ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک نظریہ ہے کہ جو ہمارے تجربے میں آئے گا وہ ہم مانیں گے، اور جو تجربے میں نہیں آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو حالانکہ ان کو بھی چوٹ لگتی ہے، ان کو بھی بات. اب مثال کے طور پر اربوں خربوں روپے سے آپ کے 2 مہینہ پہلے انہوں نے چاند پر بھیجا، سب سائنٹسٹ ہیں، سب دیکھ رہے ہیں 1 کلومیٹر کی اسپیڈ جا رہا ہے، پی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اترنے والا ہے، اور پروردگار عالم نے کیا کر دیا، 1 منٹ میں سارا تیل خراب کر دیا. کوئی عقل کام نہیں کر رہی، ایسا کیوں ہوا؟ کہہ رہے ہیں سب ایک دم فٹ تھا، صحیح جا رہا تھا، کچھ بھی پرابلم نہیں تھی. وہاں پر وہ بات مان لیتے ہیں کہ صاحب ہاں کچھ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں وہی جو کچھ ہوا ہے وہ جس نے کیا ہے وہی اللہ ہے. جس جگہ سے اللہ تعالی کی پہچان 100% کنفرم ہوتی ہے وہاں پہ سائنس دان سائنٹسٹ آ کر کے سرنڈر ہو جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں. ابھی جو یہ آپ کے کیا کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل ہے، جو بھی نئی لیٹسٹ آ رہی ہیں کتاب، وہ اس میں بہت کشش ہے. سوال یہ وہ کشش کس نے رکھی ہے؟ اتنی بڑی کشش ہے کہ 50,000 فٹ کی بلندی پر سے، 35,000 فٹ کی بلندی پر سے ہوائی جہاز گزرے تو وہ گھسیٹ لے، اور اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا اس کو نہیں گھسیٹتا. ایک سوال ہے نا کہ اتنا ہیوی ٹنوں والا جہاز گزر رہا ہے اس کو کہہ رہے گھسیٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، مقناطیسی قوت ہے اور وہ کھینچ لیتا ہے. اس کے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یا یہ جو اڑن تشتری جسے کہتے ہیں کہ وہ آتی ہے، کیا ہے وہ آخرکار؟ اس پر بھی وہ آج تک عقل نہیں لگا پائے کیسے ہوا ہے. مصر میں بنا ہوا احرام ہے، پرمد جسے کہتے ہیں، اس کا جو اوپر کا پتھر رکھا ہوا ہے وہ ٹنوں کے لحاظ سے ہے. جو ٹاپ کا پتھر تکونا پتھر بنایا گیا ہے وہ ٹنوں کے لحاظ سے ہے. بنانے کی تاریخ 1,000 سال پرانی ہے. یہ کیسے گیا ہے؟ اس وقت کرین موجود نہیں تھے. اتنے ہائٹ پر یہ پتھر کیسے اٹھایا گیا؟ ان سب کو وہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ دنیا کی عجائب بات ہے. اسی عجائب بات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کا کرنے والا ہمارا رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ سائنس ہر بات کی تحقیق کر ہی لیتی ہے، جہاں پہ نہیں کر پاتی ہے وہاں سرنڈر ہو جاتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ عقل میں آئے گی تو بھی ہم مانیں گے، ہمارے اللہ نے کہا ہے عقل میں نہیں آئے گی تو بھی ہم مانیں گے. مانتے تم بھی ہو، مانتے ہم بھی ہیں. تم نہ مان کر کے کافر بنے ہو، ہم مان کر کے ہی مسلمان بنے ہیں. بات میری سمجھے؟ تو فیت کا، انسان کے ایمان کا ٹیسٹ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ایسا ایک آدھ 0.1% ہوتا ہے، 99% نہیں ہوتا ہے، 99.9% نہیں ہوتا ہے، 0.1% ضرور ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہماری عقل سے کو ایک دم سمجھ میں نہیں آتی، پروردگار عالم اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے بندے عقل کی باتوں کو مانتے ہیں یا میری باتوں کو بھی مانتے ہیں. اور ایسی ہر چیز جو ہوتا ہے، دو ایک مثال دے کر آگے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو سخت ناراضگی ہے کہ کوئی بھی آدمی ہم کو چھوڑ کر کسی چیز کو بطور عبادت چومے یا بطور عبادت کا سرکل کاٹے. کسی بھی عمارت، کسی بھی شخص کا چکر لگانا عبادت سمجھ کر حرام ہے. وہ کہتا ہے کہ بیت اللہ میں آ کر عبادت ہی یہی ہے کہ آپ کو چکر کاٹنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہاں کوئی ہے نہیں، ایک سادہ سی، ایک چھوٹی سی عمارت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی عمارت، کسی بھی قبر، کسی بھی شخص کا چکر کھانا جس کو آپ طواف کہتے ہیں حرام ہے. یہاں پر کہتا ہے کہ وہی چکر کھانا سب سے بڑی عبادت ہے. کیوں؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ حرام ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ یہاں تم کو کرنا ہے. دیکھیں یہ اپنے اصول پر قائم ہے یا میری اوبیڈینسی ان کے دماغ میں ہے. تو اوبیڈینسی، اطاعت کو آزمانے کے لیے یہ رب ذوالجلال کا ایک طریقہ ہے، چاہے کس کو کوئی مانے یا نہ مانے. سارے پتھر پتھر ہیں، کسی پتھر کو کوئی بھی چوم لے شرک اکبر ہے عبادت کے طور پر. کسی پتھر کو کوئی بھی چومے دنیا کا شرک اکبر ہے، بیت اللہ کو چومے عین عبادت ہے. بیت اللہ کے پتھر کو چومے عین عبادت ہے، دنیا کے کسی پتھر کو، خوبصورت کے خوبصورت پتھر کو آپ چومے شرک اکبر ہے. وہی چیز یہاں بھی آزمائی جاتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سارے پتھر پتھر ہیں لیکن اس پتھر کو چومنا عبادت ہے، لہذا یہ رب ذوالجلال کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آدمی کسی چیز کو، تیسری بات کہہ رہا ہوں، آدمی کسی چیز کو ایکسپیرینس کی بنیاد پر اگر وہ مان لیتا ہے تو اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے، لیکن اس کو اطاعت کا ثواب حقیقت میں اس وقت ملتا ہے کہ جب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس لیے ہمارے یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام میں، ان کو دو حصے میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں امر تعبدی. کیا بولتے ہیں؟ امر تعبدی. امر تعبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے طریقے جو میں نے بتائے ہیں وہی ایکسیپٹیبل ہے، وہی قابل قبول ہے. وہ تم کیوں ایسا کرنا ہے، اس کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. نماز میں آپ کو رکوع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ایسے کیوں صاحب ایسے کرنا ہے، ویسے بھی کیا جا سکتا ہے، نہیں. یہ امر تعبدی ہے. وضو ٹوٹتا ہے، گیس کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. جس وجہ سے وضو ٹوٹا ہے، سارے اس پارٹ کو دھلا جاتا ہے جس کا وضو توڑنے میں کوئی پارٹ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وضو ٹوٹا اس کو نہیں دھلا جاتا ہے. بات تو نہیں سمجھ رہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ امر تعبدی ہے. امر تعبدی میں آپ کو عبادت کے طور پر مان لینا ہے. ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، باپ کہتا ہے بیٹا یہ نہیں چھونا گرم ہے، یا یہ نہیں چھونا، سمجھا نہیں پاتا گرم ہے. بچہ سوچتا ابا منع کیے ہیں، نہیں چھونا ہے. جب تک بچہ یہ سوچتا ہے ابا نے منع کیا ہے، نہیں چھونا ہے، تب تک اس کو والد کے اطاعت کا ثواب ملتا ہے. ایک دن کیا کرتا ہے کہ دیکھنا ہے ابا گئے ہیں، آج چھونا ہے. اب وہ چھو لیا کرتے ہیں، جب وہ چھوا تو جل گیا بہت زور سے. اب وہ کہتا ہے ابا میں اس کو قطعی نہیں چھوں گا, اب آج کے بعد تمہاری جو عبادت تھی, جو ابا کی بات ماننے کا ثواب تھا, وہ ختم ہو گیا, کیونکہ اب آپ اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے نہیں چھو رہے ہیں, اطاعت والدین ختم ہو گیا. بات میں سمجھا جو سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, یاجوج ماجوج ہیں. اب ان کے بارے میں دو باتیں ہیں, اسی لیے جب میں پچھلے ایک ہفتہ دس دن سے پڑھ رہا ہوں ان کی کتاب, ان کی کتاب, ہمارے لائبریری میں جتنی کتاب ہے جس میں بھی ذکر تھا میں نے سب اٹھایا, مطلب تو میں 40 سے 50 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں, 40 سے 50 گھنٹہ پڑھنے. آج بھی 4:15 پہ میں اٹھا ہوں, آج بھی میں کتابیں 4-5 لے کر آیا, پھر بھی پڑھا. آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کی جب اتنی ڈفرینس رائے ہے تو مزید میں اس میں ایک رائے اپنی بھی ڈال دوں, اس کا کوئی یوز نہیں ہے. اس لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو کچھ بھی ہے ہمارے اللہ نے بتائی ہے, اور اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے آپ کے ایمان کو آزمانے کے لیے. حبیب مصطفیٰ نے, اچھا بعض لوگ کیا نہیں وہ حدیث ضعیف ہے, اتنی صحیح حدیثیں ہیں کہ نہیں کہتا. چلو حدیث چھوڑو, قرآن کریم میں ذکر ہے یاجوج ماجوج کے لفظ سے. اب یہ یاجوج ماجوج کیا ہے, قرآن میں کیا ذکر ہے, حدیث میں کیا ذکر ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اس کا جو قرآن مجید میں دو جگہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے یاجوج ماجوج کا, ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کو ذوالقرنین جن کا لقب ہے, ذوالقرنین, یہ بادشاہ سے بڑی دنیا کے حصے پہ انہوں نے قبضہ کیا, تو ان سے شکایت کی گئی کہ ہم لوگوں کو یاجوج ماجوج بہت ستاتے ہیں اور بہت کرپشن کرتے ہیں, آپ کسی طرح سے ان سے ہماری جان چھڑائیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جس علاقے میں ہوتے یہ اللہ ہی بہتر جانتا, سب نے الگ الگ, کوئی لکھا ہے چین کے پاس, لکھا ہے کوئی, لکھا ہے ترکی کے پاس, کوئی کہتا ہے سمرقند, ایک نئے شمار رہے ہیں. تو جہاں پر یہ آباد تھی قوم, ان کے پیچھے ایک بڑی پہاڑی ہے, تو ذوالقرنین, یہ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ان کے آنے کا جو مین راستہ ہے اگر اس کو بند کر دیا جائے تو یہ تمہارے علاقے میں کبھی نہیں آ سکتے, یعنی اس کو کراس نہیں کر سکتے ہیں. تو قرآن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تانبے اور لوہے کو پگھلا کر کے, تانبے اور لوہے کو پگھلا کر کے اس درہ, یعنی دو وادی کے درمیان میں درہ ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ڈانڈیلی کے پاس جو کالی ندی میں ڈیم ہے, اس وہ نیچرل ڈیم ہے کہ وہ دو پہاڑیوں کے بیچ سے پانی گرتا ہے وہاں, اگر اس کو روک دیا جائے گا تو ڈیم بن جائے گا, وہ تو پانی سارا کا سارا ادھر رک جائے گا, وہ آ نہیں سکتا ہے, لیکن سائڈ کی جتنی پہاڑیاں ہیں وہ سب نیچرل ہیں, فطری ہیں. تو ایسے ہی ایک فطری جگہ کوئی جہاں سے یہ آتے جاتے تھے اس کو کیا کر دیا, ذوالقرنین نے پیک کر دیا, اور پیک کرنے کے بعد کہا کہ یہ اب ادھر سے نہیں آ سکتے. اب وہ کہاں ہے وہ پیک کا, اب کوئی کہتا ہے وہ چین کی دیوار ہے. اب چین کی دیوار پہ جو تحقیق ہوئی ہے کہ چین کی دیوار کو جو جوڑا گیا ہے وہ سیمنٹ سے جوڑا ہوا ہے, سیمنٹ کی طرح کوئی چیز ہے اس سے جوڑا ہوا ہے, لیکن قرآن نے صاف صاف کیا کہا ہے کہ وہ دیوار جو بنائی گئی ہے وہ کاپر اور لوہے سے بنی ہوئی ہے, تانبے اور لوہے کی بنی ہوئی دیوار ہے. تو بہرحال الگ الگ رائے ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ دیوار ہے کہاں دنیا میں, اب تک وہ تحقیق ہو پائی ہے کہ نہیں, وہ دنیا کے کس علاقے میں ہے, کچھ جتنے لوگ ہیں اتنی رائے ہیں, لہذا یہ ایک بات قرآن کریم نے لکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیوار کو تھامنے کے لیے یہ ڈیلی کوشش کرتے ہیں, ڈیلی روز آنا کوشش کرتے ہیں, اور ایک حد تک اس کو کاٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, نکالتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اب ٹائم بہت ہو گیا ہے, کل آ کر کے پھر اس کو نکالیں گے. جب وہ کل پھر نکالنے آتے ہیں تو دیوار اتنی جتنی توڑ کر گئے تھے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کا بھی حدیث میں سراتن ذکر ہے کہ دیوار کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اور کمپلیٹ ہونے کے بعد جب وہ صبح آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار جتنی ہم نے توڑی کاٹی کیٹی تھی اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے, اس کے بعد پھر محنت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یہی کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوگا, وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ وہی دن ہوگا جس دن ان کو پرمیشن اللہ کی جانب سے ہوگی کہ وہ آج یہاں سے نکل سکے. تو حدیث چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ یہ جملہ کہہ کر کے واپس جاتے ہیں کہ انشاءاللہ کل جو ہے نا اس کو یہاں سے کام شروع کریں گے. جب دوسرے دن آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جتنا کام انہوں نے دیوار توڑنے کا کیا تھا وہ سارا کا سارا ویسے ہی ہے, اب دیوار تھوڑی ہی توڑنا باقی ہے. جب وہ تھوڑی توڑنا باقی ہے تو وہ دوسرے دن جب محنت کریں گے تو دیوار کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. چاہے اس کو آپ پوری دیوار سمجھ لیں, حدیث کے سوراخ کا بھی لفظ آیا ہوا ہے, سارا کا سارا سمجھ لیں, بہرحال وہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب یہ نکلیں گے تو زبردست قسم کا فساد پیدا کریں گے. اور ایک چھوٹا سا سمندر کا علاقہ ہے کبریا جسے کہتے ہیں, اردن کے پاس ہے, وہ تقریباً 44 میٹر گہرا ہے اور 23 میٹر جو ہے وہ لمبا ہے اور 13 میٹر چوڑا ہے, پانی کا ایک علاقہ ہے. اس کے بارے میں نے آپ سے اس دن بتایا تھا کہ جب تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندے سے ملے تھے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اس نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ وہ تبریا والا پانی ختم ہوا ہے یا باقی ہے. تو اس نے کہا نہیں, تبریا میں پانی موجود ہے. تو وہ یہ لوگ یہ یاجوج ماجوج جب اتریں گے تو اس پورے پانی کو ایک دم پی جائیں گے, اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کریم میں ہے, کیسا لگے گا کہ کسی ڈھال سے چلے ہی آ رہے ہیں, چلے ہی آ رہے ہیں. ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے. تو بہرحال یہ وہ وقت ہوگا کہ جس دن یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا, پہلے دنیا میں بہت خرفشار کریں گے, قتل و غارت کریں گے, آتے 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 یہ پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایریے میں آئیں گے, یعنی سیریا جس کو پرانا دمشق کہا جاتا ہے, اس ایریے میں آئیں گے, شام کہا جاتا ہے, دمشق میں شام کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے خوف کھا کر کے پہاڑ پر چلے جائیں گے اور اپنے آپ کی حفاظت کریں گے, اور جو ان کے فالوورس ہوں گے ان کو بھی لے جا کر کے پہاڑ پر رکھیں گے. اب یہ کتنی بڑی تعداد ہوگی اور کیسے اپنے آپ کو پروٹیکشن دیں گے, بہرحال یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ باتیں اسی انداز میں قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہیں. اب اس کے بارے میں ان کا حلیہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی شکل کیسی ہوگی, ان کی شباہت کیسی ہوگی. ہم طبرانی کی روایت ہے کہ یہ آدم کی نسل سے ہیں. کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ انسانی نہیں ہیں, حالانکہ اس حدیث میں سراتن ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ایسا نہیں ہے بلکہ انسان ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے بہت چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں ان کی چھوٹی ہوں گی, سر کے بال بہت ہی کالے ہوں گے. یہ طبرانی اور مسند احمد میں روایت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خاص علاقے میں یہ کہہ لیجیے کہ روکا ہوا ہے, اریسٹ ہیں, اس علاقے سے یہ اس طریقے سے نکلیں گے. جس دن ان کا نکلنے کا دن ہوگا اس کے بعد یہ آ کر عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو سب کچھ کریں گے, کرائیں گے پوری دنیا میں جو کریں گے, لیکن آخری ٹارگیٹ ان کا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آئیں گے تو اس وقت اس سے کچھ دن پہلے سے ہی حالات یہاں پر بہت سخت ہو چکے ہوں گے, قحط کا عالم ہوگا اور مہنگائی کا یہ عالم ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک سر کا, یہ ایک بیل کا سر یعنی جو گوشت کاٹا جاتا ہے, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے جو ہے سرا جسے کہتے ہیں کہ کاٹ کے دے دیں, تو آپ فرمایا کہ 100 دینار کے مقابلے میں بھی گویا کہ 2 کلو گوشت نہیں ملے گا. اتنی مہنگائی ہوگی, اتنے حالات خراب ہوں گے, اور ایسے موقع پر یہ جو ہے وہ یہ یاجوج ماجوج پیدا ہوں گے. بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب دیکھیں گے کہ حالات ایسے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ہر نبی جو کرتا ہے اس کا آخری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے دعا کرے گا, بد دعا کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے کہ پروردگار عالم ان سے مجھے نجات دیجیے, تو ایک جس کو آج آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں وائرل ہو جاتی, تو آپ نے فرمایا کہ ایک گلٹی نکلے گی, یہاں پہ گردن اور کان کے بیچ میں گلٹی پیدا ہوگی. ویسے بھی گلٹی کی بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے. آج بھی گلٹی جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کینسر ہو. اس کو لوگ اگنور کرتے رہتے ہیں, اگنور کرتے ہی نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ بیماری پیدا ہوگی جو کان اور گردن کے بیچ پہ گلٹی ہوگی, اور ایک ساتھ اتنی تیزی سے یہ وائرل ہوگی نا کہ جتنے یاجوج موجود ہوں گے سب کو وہ بیماری لاحق ہوگی, اور دو چار دن کے اندر ہی اتنا سخت ہوگا وہ جراثیم کہ دو چار دن کے اندر جتنے ہیں سب مر جائیں گے, ایک بھی یاجوج موجود نہیں بچے گا. اتنی حالات خراب ہوں گی کہ زمین ایک دم, زمین سے مراد وہ علاقہ جس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, ایک دم باڈی لاش سے بچھ جائے گی. اب وہ بدبو ہوگی. یقینی بات ہے کہ سب مر گئے, ان کو اٹھائے کون؟ اچھا یہ لوگ تو پہاڑ پر ہیں جو مسلمان ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ساری روایتیں مسلم شریف کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو جیسے آپ دیکھتے ہیں کرین ٹائپ, لمبا چیز کو اٹھانا اور لے کے پھینکنا, ایسے ایک جانور ہوگا جس کی گردن بہت لمبی ہوگی اور وہ باڈیوں کو اٹھا اٹھا کر کے لے جا کر کے کیا کرے گا, سمندر میں ڈالے گا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ خوب اچھی بارش کرے گا. اتنی تیز بارش ہوگی, سیلاب کی شکل ہوگی, کہ جو کچھ یہاں گندگی ہے سب کہاں چلی جائے گی؟ سب سمندر میں چلی جائے گی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اتریں گے انشاءاللہ زندگی لیے. تو اس کے بعد آگے بات کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو وہاں سے اتر کر آئیں گے, اب عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حکومت قائم ہوگی اور کیا کیا ہوگا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.